أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام صاحبان بصیرت کے ساتھ قمبر رضوی حاضر ہے. ناظرین کرام, آپ نے پچھلے پروگرام میں جو ہمارا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے تھا, آپ نے گفتگو سماعت فرمائی حجت الاسلام مولانا نقی ہاشمی کی. ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہم حوضے کی تعلیم ہے جو آپ نے قم میں جاری رکھی تھی, اور اسی میں جو آپ اپنے شاگرد تیار کر رہے تھے, ہم اس کے بارے سے بات کر رہے تھے. آغا صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آغا صاحب, ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ نے جو ہے نا وہ کچھ شاگرد تیار کیے, اور ساتھ میں جو ہے نا وہ آپ یہاں پر قم تک پہنچ چکے تھے. اب وہ قم میں آپ کا انداز اور طریقہ کیا رہا تھا؟ اساتذہ آپ کے اور آپ کے جو شاگرد تھے, یہ سارا دونوں ساتھ سلسلہ چل رہا تھا, کچھ 30 سال کی گفتگو تھی, تو اس کا کچھ بیان کیجیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی دفعہ بھی میں نے ایک آیت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ واقعی خمینی بت شکن ہمارے زمانے میں اس آیت کے مستحق بنتے ہیں کہ قیام کرو اللہ کے لیے, چاہے تم اکیلے ہو یا تمہارے ساتھ کوئی
لشکر
شامل ہو جائے. اور جب یہ شخصیت الحمدللہ قم پہنچتی ہے, اور میں نے بتایا آپ کو کہ درس اجتہاد اب دینے والی شخصیت تھی, یہ یہاں پر درس اجتہاد لینا نہیں تھا, یہاں پر اب یہ مسلم مجتہد ہو کے آئے ہیں. اور اس طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ شخصیت عرفان کے اعتبار سے, فلسفے کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, اور ساتھ ساتھ سیاست کے بھی اعتبار سے ایک مضبوط شخصیت ہے جب یہ حوضۂ میں قم پہنچتی ہے. ابھی یہاں کی دو, اب میں چاہوں گا کہ بہت چھوٹے چھوٹے تاریخچے ہیں لیکن یہ بیان ہونا بہت ضروری ہیں. دیکھیے, جب یہ یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پر ابھی عبد الکریم حائری ایک بہت بڑی شخصیت ہوا کرتے تھے, کہ جن کو ہم عبد الکریم حائری ہیں, وہ شخصیت جن کو ہم کہا کرتے ہیں کہ انہوں نے حوضۂ علمیہ قم کی جو مضبوطی نظر آتی ہے اس کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے. ابھی ان کی رحلت ہو چکی ہے اور کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جو حوضۂ علمیہ قم کا پلر کہلائے, ایک مضبوط شخصیت کے جو انشاءاللہ اصل بنیاد ہوتی ہے پھر جس کے بعد ساری شاخیں ہوتی ہیں اس کی, وہ بنیاد. تو امام خمینی جو ہیں وہ جاتے ہیں اور مشورت کے بعد وہ آیت اللہ بروجردی کو, جو بہت بڑی شخصیت اور بروجرد میں رہتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں. آیت اللہ بروجردی بھی ایک عظیم شخصیت کے مالک ہیں, کبھی انشاءاللہ ان کی رحلت پر بات, اگر ان کی رحلت کی مناسبت سے کوئی پروگرام ہوتا ہے, آیت اللہ بروجردی کو کھولنے کی ضرورت ہے. عظیم اور عجیب شخصیت علمی اعتبار سے انہیں لے کر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کون سنے گا, کون بیٹھے گا, مجھے درس اجتہاد دینا بھی پڑے گا. تو وہ امام خمینی کہتے ہیں میں وہ پہلا طالب علم ہوں آپ کا, جبکہ وہ خود ایک مجتہد مسلم ہے, لیکن کہتے ہیں میں پہلے شاگرد ہوں آپ کا, آپ آئیں شروع کریں, اور کیونکہ آپ کا آنا بہت ضروری ہے قم میں. اس طرح کے قداور لوگ جو بہت وزین ہوں, جو بہت عمیق ہوں, اور جو بہت وسعت رکھتے ہوں اپنے علم میں, واقعا یعنی علامہ کا لقب دیا جا سکتا ہے اس شخصیت کو, آیت اللہ بروجردی. وہ آتے ہیں, الحمدللہ شروع ہوتا ہے سلسلہ. اور پھر امام جو ہے نا وہ, تاکہ کوئی یعنی بہت ظریف نقطہ ہے کہ کوئی بہت دوئیت پیدا نہ ہو جائے, دو گروپنگ نہ ہو جائے, فلاں نہ ہو جائے, امام جو ہیں وہ درس اجتہاد فقہ اور اصول کے بجائے جو ہے نا وہ درس اخلاق شروع کرتے ہیں, یعنی ان موضوعات کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک اہم پہلو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ امام اپنی تربیت کے لیے بھی, یعنی عرفان کے لیے بھی شخصیات کو تلاش کر رہے ہیں. اور آپ نے سنا کہ یہاں پر محمد علی شاہ آبادی کر کے جو شخصیت, جب وہ الحمدللہ تہران سے تشریف لاتے ہیں قم, تو پھر امام خمینی ان سے درخواست کرتے ہیں, پہلے ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں, اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آغا تو بہت بلند ہیں, پھر ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ کا خاص شاگرد بننا چاہتا ہوں, اور وہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. پھر امام کہتے ہیں میں بڑا اصرار کرتا ہوں کہ مجھے اپنے خاص شاگرد بنائیں. پھر آغاز میں وہ جب شروع مان لیتے ہیں بڑے اصرار کے بعد اور شروع کرتے ہیں گفتگو, تو میں پھر ان کو بتاتا ہوں کہ آغا مجھے فلسفہ نہیں پڑھنا ہے, فلسفہ تو میں نے پڑھا ہوا ہے, مجھے عرفان پڑھائیے. پھر عرفان کے لیے شاہ آبادی 7 سال تک امام پوچھا ان کے بیٹے نے, خود انشاءاللہ مصطفیٰ خمینی, احمد خمینی نے امام خمینی سے پوچھا کہ کتنا عرصہ, تو کہا 7 سال کا, کیا رہا, کا عرفان پڑھائے, کون کون سی کتابیں. تو امام نے بتایا کہ کون کون سی کتابیں, یعنی قصبِ فیض جو میں نے کیا وہ کن کتابوں سے. تو عرفان یہاں پر الحمدللہ شاہ آبادی ایک بڑی شخصیت ہیں, جیسے میں نے کہا تو اللہ بروجردی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس طرح سے آیت اللہ محمد علی شاہ آبادی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, کہ جو شہر رے میں شاہ عبد العظیم کے حرم میں جن کا مدفن ہے, جہاں پر ان کی قبر مبارک ہے, وہ امام خمینی کے استاد ہیں عرفان کے. اور بھی امام نے استفادہ کیا ہوگا لیکن شاہ آبادی سب سے زیادہ استفادہ کیا ہے. اور پھر یہاں درس اخلاق, آپ دیکھیں درس اخلاق جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسان کی ایک اخلاقی تربیت کے لیے ہوتا ہے, یہاں پر کیسی شخصیات وجود میں آ رہی ہیں. یعنی کسی نے ہمیں کہا یہ نقطہ بڑا اہم ہے، ذرا سمجھیے گا اس بات کو، سامعین کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کسی نے ہمیں کہا کہ یعنی یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ ہم امام خمینی کے شاگرد کہیں بہشتی کو، امام خمینی کا شاگرد کہیں شہید متحری کو یا آیت اللہ جوادی عاملی کو یا اسی طرح سے اور بھی شخصیات جو شہید ہو گئیں، بہت بڑے بڑے علماء تھے، یعنی میں نے جیسے کل بھی نام بتایا تھا آپ کو، صدوقی تھے، دست غیب تھے، اشرفی اصفہانی تھے، قاضی طبع طبعی تھے، اور قاضی طبع طبعی تو استاد تھے عرفان کے، اور اسی طرح سے الحمدللہ امام کے امسر بنتے تھے خود، بہت بڑی شخصیت تھے امام حسین طبع طبعی کی، جنہوں نے تفسیر میزان لکھی ہے، تو علامہ طبع طبعی، تو کہا کہ آپ ان سب شخصیات کو امام کا شاگرد کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے آیت اللہ برجردی سے زیادہ تر دروس پڑھے ہیں، یا خود اس میں رہبر معظم کی شخصیت بھی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی علم، کتابی علم ہو چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، امپورٹنٹ علم لینا نہیں ہوتا ہے، امپورٹنٹ علم کو ڈائریکشن دینا ہوتا ہے۔ یعنی جو ہمارے یہاں تصورات ہیں نا ابھی تک، وہ یہ ہیں کہ آدمی جتنا پڑھتا جائے، جتنا عالم ہوتا چلا جائے، اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ مضبوط بھی، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ ڈائریکشن بھی صحیح ہو، یعنی اس کی بات پتا ہو کہ اس کے اس علم کی جو آج تک ان پٹ ہوتا رہا، اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے، یعنی اس کو پتہ چل جائے اس کی ڈائریکشن کیا ہے، اس کو پتہ چل جائے اس کو علم جو ہے وہ کس جگہ پر مصرف کرنا ہے، اب اس کی جہت کیا ہونی چاہیے۔ یہ بالکل قطعاً یہ دو الگ الگ چیزیں جن کو ہم ملا دیتے ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے وہ اتنا انسان کو شعور دے دیتا ہے کہ اس کے بعد خود وہ اللہ اس کی رہنمائی کر کے ڈائریکشن دے دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ ایک مرحلہ ہے، علم حاصل کرنا ایک مرحلہ ہے، اور اللہ کا کوئی بندہ ہوتا ہے جو اس علم کو ڈائریکشن دیتا ہے۔ اہمیت جو ہے نا اس ڈائریکشن دینے والے کی ہوتی ہے کہ آپ نے کیسے کسی کو اس قابل بنا دیا کہ تمہیں یہ بات پتہ چلی کہ جو تم آج تک پڑھتے رہے ہو اصل میں اس معاشرے کے لیے مفید کیسے بنے گا۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ
اسی کو حلم کہتے ہیں، حلم جو ہے اسی
حلیم ہونا، حلم بھی یہی ہے، لیکن اصل جو ہے نا وہ شخصیت کی ڈائریکشن اور اس کے علم کو جو ہے نا وہ ایک جہت دینا، اور یعنی یہ حلم اور یہ سب بردباری، یہ سب تو علم کا نتیجہ ہے، یعنی علم جو ہے وہ انسان کے اندر چیزیں پیدا کرتا ہے، تقوی علم پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے بعد پتا ہو کہ سیاسی تقوی کسے کہتے ہیں، اسے پتا ہو کہ تقوی کا میدان عمل میں کیا رول ہے، اسے پتا ہو کہ تقوی دار انسان جو ہے وہ سیاست میں تقوی کیسے استعمال کرتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے علم کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے فلسفے کو، آپ کے عرفان کو، یہ تو وہ چار پانچ علوم ہیں نا جو لوگ دنیا جانتی ہے، ان سب کو جو صحیح ڈائریکشن دی جاتی ہے نا، اصل میں استاد وہ ہوتا ہے۔ اب وہ جو ہے نا خمینی بتشکن کی ذات ہے کہ جنہیں یہ بات پتہ تھی کہ شخصیات تو مختلف جگہوں پہ تربیت پا رہی ہیں، حوضِ علمیہ قم تک سمندر ہے، ہر آدمی نے سمندر میں غوطہ لگایا ہوا ہے اور اپنے بھی توان کے مطابق، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس کے اندر اترتا ہے اور وہاں سے چیزیں چن کے لے کر آتا ہے، یہ تو ہے، یہ تو اوکے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہر آنے والے کو بتایا جائے کہ تمہیں معاشرے کے اندر کیا رول پلے کرنا ہے، تمہارے علم کا معاشرے کو کیا فائدہ ہونا ہے، تمہارے عالم ہونے کا معاشرے کو کیا فائدہ ہونا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہوتی ہے کہ وہ شخصیت کے جو ڈائریکشنز دیتی ہیں نا، خمینی بت شکن کی ذات اصل میں وہ ذات ہے۔ انہوں نے لوگوں کی تیاری، ہم بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کی تیاری میں بہت بڑا کردار قاضی طبع طبعی صاحب کا ہے، بہت بڑا کردار جو ہے وہ آخوند خراسانی صاحب کا ہے، یہ بڑے بڑے شخصیات اس زمانے موجود تھیں، بڑا کردار آیت اللہ برجردی کا ہے، بڑا کردار انشاءاللہ محسن طبع طبعی صاحب کا ہے جو علامہ طبع طبعی کہا جاتا ہے، ان شخصیات کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان سب کو جو الحمدللہ ڈائریکشن ملی ہے نا، اس 30 سال کی نہضت میں ملی ہے، اس 30 سال کے اندر ملی ہے کہ جو خمینی بت شکن نے عراق سے لے کے آئے ہیں، عراق سے آئے ہیں اور قم میں رہے ہیں، اور 1961 عمر امام کی ہو رہی ہے 59 ایئرز اولڈ، اور اس وقت رحلت ہو رہی ہے آیت اللہ برجردی کی۔ اب یہاں پر جو ہے نا وہ مرجعیت ایران میں ڈھونڈا جا رہا تھا کہ کس کو مرجع بنا جائے، اور شاہ جیسا آدمی جو ہے نا وہ کوشش کر رہا تھا کہ مرجعیت کو سنجیدگی کے ساتھ ایران سے باہر نکال دیا جائے، کیونکہ اس کے لیے آیت اللہ برجردی بھی مشاکل کیا کھڑے کرتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی یہاں سے نکالو مرجعیت کو، ایران سے نکالو، قم سے نکالو، اور یہ چلی جانی چاہیے عراق، یہ جانی چاہیے نجف۔ وہ ایک سنجیدہ کوشش کر رہا تھا کہ آیت اللہ برجردی کے بعد وہ کہے کہ اب یہاں تو کوئی بھی نہیں رہا، اب یہاں سب چھوٹے چھوٹے قد کے لوگ ہیں، بڑے قد کے لوگ تو وہاں پر ہیں، نجف کے اندر ہیں، خود محسن الحکیم ہیں، سب سے بڑی شخصیت ہیں، اور واقعی عرب دنیا کی مرجعیت تھی، اور اس کے بعد آیت اللہ خوئی ہیں، تو اس طرف لے جائیں، اور اس طرح سے ہم بالکل قم کے اندر مرجعیت والا کانسیپٹ ہی ختم کر دیں۔ اس پر شاہ جو ہے وہ سنجیدہ کوشش کر رہا تھا، یہ شاہ جو ہے دوسری مرتبہ آیا تھا۔ اچھا یہ ایک سٹوری ہو گئی جو میں نے تھوڑے سے حوضے میں قم، اب میں آپ کو تھوڑا سا دنیا کے حالات، یعنی وہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے زمانے میں ہو کیا رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے فکر امام خمینی جو پرورش
ہو رہا ہے۔ ایک منٹ کے ایک سوال اس حوالے سے جو آپ نے جو بات کی شاعران والی کی، وہ چاہ رہا تھا مرجعیت ختم ہو، لیکن ساتھ میں یہ قانون پہلے سے بنا ہوا تھا یا اس کے دور میں بھی تھا کہ وہ قانون تھا کہ جو بھی مجتہد ہوگا تو اس کے خلاف جو ہے نا وہ آسانی سے مقدمات نہیں چل سکتے،
قانون یہ تھا کہ اس کو پھانسی نہیں دی جا سکتی، یعنی وہ چل سکتے ہیں, عدالت میں کھینچا جا سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ بار پہلے دو تین بڑی شخصیات جو مختلف تحریکیں اٹھی ہیں ایران کے اندر, اس میں ایک بڑی معروف تحریک رہی تھی مشروطہ کی تحریک تھی. مشروطہ کی تحریک سے مراد ہماری یہ تھی کہ بادشاہ کے اختیارات کم کر کے پارلیمانی نظام کا وجود میں لایا جائے تو مشروط ہو جائے گی بادشاہ, اسے کہتے ہیں مشروطہ کے انقلاب. اس میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی فضل اللہ نوری صاحب کی, ان کو جو ہے نا وہ پھانسی ہوئی تھی, اور وہ ایک بہت بڑا انسان تھا, واقعی فقیہ تھا, تو ان کو پھانسی ہوئی تھی. تو پھر اس کے بعد سے جو ہے نا مجتہدین اور علماء نے مل کے تحریک چلائی تھی, اس پارلیمنٹ کیونکہ بن چکی تھی اس کے بعد مشروطہ کے بعد, تو کسی حد تک یہ قانون کی بن گیا تھا کہ پھر کبھی بھی مرجعیت یا فقی کو یا مجتہد کو جو ہے نا وہ پھانسی نہیں دی جا سکتی. لیکن اذیتیں دے دے کے شہید انہوں نے کیا ہے, اس کے بعد بھی شاہ نے امام خمینی کے بہت سارے شاگردوں کو جو درس اجتہاد تک پہنچ چکے تھے ان کو انہوں نے شہید کیا ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے. خوب اب میں دنیا کا وہ نظام جو اس وقت تھا نا, اس پر ہلکی سی روشنی ڈال دیں تاکہ ہم فوراً جو ہے نا وہ جب اگلے مرحلے میں داخل ہوں تو ہمیں پتا ہوتا ہے ہم کہاں سے کہاں پہنچے ہیں, اتنا تیز ہمیں جمپ کیوں لگائی ہے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کا زمانہ ہے, جب امام خمینی جو ہے نا وہ ان کی سیاسی پرورش پا رہے ہیں, ان کے افکار اور نظریات جو ہے نا وجود میں آ رہے ہیں, مضبوط ہو رہے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایران ہے کہ جس کو آدھا آدھا بانٹا ہوا ہے, آدھے پر جو ہے نا وہ قبضہ ہے برطانیہ کا اور آدھے پر قبضہ ہے روس کا, اور اس طرح سے ہمارے شخصیات اٹھ رہی ہیں. آیت اللہ بورشہری جیسی شخصیت جو ہے وہ اٹھی ہوئی تھی وہاں, جنہوں نے جنوب کے اندر یہ الحمدللہ کوشش کی تھی اور انقلاب لے کر آ رہے تھے. اتنے ایک شخصیت تھی جو بروجرد میں شخصیت تھی بہت بڑی, جو وہاں بروجرد میں انقلاب لا رہی تھی, سوری بروجرد نہیں تبریز میں انقلاب لا رہی تھی. اور اسی طرح سے ایک شخصیت تھی جو انہوں نے بتایا گیا مرزا کچے خان جنگلی ہیں, جو شروع میں حوضلی میں قمے رہے, بعد میں انہوں نے پھر اسلحہ اٹھا لیا, ایک بڑی تحریک بنی اور ذاتی یعنی سمجھیے گروہ کے اندر ہی ایک نفاق پھیل گیا تھا. ایک آدمی منافق تھا جو ان کا آدمی نکلا انگریزوں کا, انہوں نے بیچ دیا, اگر نہ بکتا تو وہ پھر یعنی اگر ان کے اس طرح کی منافقت اندر نہ ہوتی تو بہت بڑی شخصیت تھی.
شاہ کے ساتھ یہ دونوں سسٹم بھی چل رہے تھے کیا, رشیہ اور
بیچ میں بادشاہت ہے, لیکن اس وقت پہلوی خاندان شروع نہیں ہوا تھا, اس وقت قاچاری بادشاہت کہلاتی تھی. قاچاری جو بہت ہی کمزور تھے, یعنی یہ اصفہان پر, شیراز پر, تھوڑا سا قزوین پر اور تھوڑا سا تہران پر, بس یہ چار شہروں میں ان کی رہ گئی تھی حیثیت. بقیہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنے علاقے, کتنی زمینیں, کتنے کھیت, کتنے سمندر, کتنے پہاڑ, کتنے دریا, سب پر قبضہ ہو چکا تھا. یہ سارے جو ہے نا وہ بٹے ہوئے تھے ان لوگوں کے درمیان. یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان والا وقفہ ہے. اس کے بعد دوسری جنگ عظیم شروع ہوتی ہے وہاں, اور یہاں پر جو ہے نا وہ پہلوی خاندان کو لا کے بٹھایا جاتا ہے تھوڑا سا پہلے اس سے. اور پہلوی خاندان جو ہے نا وہ کوئی بادشاہی پرانا نظام نہیں تھا, وہ ایسے بیچ میں سے اگے ہوئے لوگ تھے, ایسے ڈکٹیٹر تھے جو پسند آ گیا تھا, ایک کوئی کام لیا تھا برطانیہ نے ان سے, اور اس کے بعد وہ ڈکٹیٹر پسند آ گیا اور اس کو کہا کہ تم اپنا پہلے بھی نام رکھو اور اس کے بعد جو ہے نا وہ شاہ کے طور پر متعارف ہو جاؤ, اور پھر اسے سپورٹ کیا, اور پھر وہ جو ایک ڈکٹیٹر فوجی تھا فوجی سے اٹھا کے اس کو جو ہے نا وہ بادشاہ بنا دیا گیا. اچھا جی, اب دنیا کے حالات یہ ہو رہے ہیں, ادھر جو ہے وہ اسرائیل آہستہ آہستہ وجود میں آ رہا ہے, ادھر جو ہے نا وہ امریکہ یعنی طاقت بن کے ابھر رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صنعتی انقلاب آیا ہوا ہے اس کی بنیاد پر افریقہ, ایشیا, ہر جگہ پر جو ہے نا وہ جو سونے کی چڑیا کہہ کے برصغیر تک قبضہ کر لیا ہے برطانیہ نے, اور یہاں کی ساری معدنیات کو لے کے جا رہے ہیں. اور یہ سب یہاں نہیں تھا, یہ تمام عالم اسلام کی معدنیات کو, ان کی قیمتی وہ جو موجود زمین کے نیچے خزانے ہیں, پہاڑوں کے چھپے ہوئے خزانے ہیں یا سمندر کے اندر خزانے ہیں, پہلے تو وہ ان کو خالی کر رہے تھے. یہ تو تھوڑا عرصے بعد ان کا احساس ہوا کہ اوہو یہاں تو گیس بھی ہے, یہاں تو پیٹرول کی صورت میں, یا یہاں پر آئل پایا جاتا ہے, اور یہاں صرف سونا چاندی اور تانبا اور لوہا اور کوئلہ اور یہ نہیں ہے, بلکہ یہاں تو بہت کچھ ہے. تو اس کے بعد
بے پناہ ذخائر,
پھر تو ان کو حیران ہو گئے کہ اتفاق ہے, خدا نے بھی عجیب بات رکھی ہے کہ 70% سے زیادہ وسائل, اس طرح کی قیمتی چیزیں جس میں آئل اور گیس کو سب سے بڑا کردار ہے, سب سے بڑا اہم رول ہے, یہ زیادہ تر مسلمان علاقوں میں تھے, یعنی یہی کویت, یعنی یہی بحرین, یعنی یہی مسقط, یعنی جس کو ہم عمان کہتے ہیں, اور یہی آپ کے یمن, یہی سعودی عربیہ, اس کے بعد پھر یہ ایران, پھر یہ عراق, اور پھر آذربائیجان, اور پھر آرمینیا, اور پھر ازبکستان اور تاجکستان, اور پھر افغانستان, اور پھر پاکستان, یعنی یہ سارے اتفاق سے پورا افریقہ, پورا ایشیا, پورا سرزمین, یہ وہ علاقے تھے کہ جو قدرتی دولت سے مالا مال تھے, اور الحمدللہ یہاں کا موسم اوپر سے سپورٹ کرتا تھا, چار موسم یہاں ہوا کرتے تھے, پانی, بارش, برفانی علاقے, ہر چیز یعنی عجیب خدا نے جو ہے نا وہ نعمتیں دی ہوئی تھیں. یعنی سمندر پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو گرمی کا احساس ہو, انہی ایام میں آپ پہاڑوں کے پاس جائیں تو آپ کو سردی کا احساس ہو, یعنی ایسا کہاں ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی ملک میں چار موسم ہوتے ہوں, ایک ہی وقت میں ایک ملک میں چار موسم ہوتے ہوں. اس طرح کی سرزمینیں ہیں ہماری, ایران, پاکستان, یعنی الحمدللہ حجاز بھی ایسا ہی ہے جس کو آج سعودی عرب کہتے ہیں, یمن بھی ایسا ہی ہے. تو انہیں پتہ چلا ہے کہ ہم تو یعنی بھائی کہ یورپ کو ہم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور صنعتی ترقی اور فلاں, لیکن اس صنعت کو چلانے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ تو یہاں موجود ہے. افرادی قوت یہاں ہے, معدنیات یہاں ہے, پیٹرول انرجی یہاں پر ہے, تو ہمیں تو یہاں سے سب کچھ چاہیے. یہ وہ دور تھا کہ جب وہ امام خمینی 1902 سے لے کر اور 1923 آپ کے آ گئے ہم 58-59 تک, 1958-59 تک, یہ وہ زمانے ہیں کہ جب امام خمینی تاراج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, پامال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ پوری اسلامی دنیا کو ان کی اپنی دولت سے بغیر کچھ دیے ہوئے الٹا الزام لگا کے, یعنی الٹا توہین کر کے, بے عزتی کر کے, غیرت کو ختم کر کے ان کے سامنے سامنے, جیسے بھی آپ نے دیکھا ٹرمپ نے منہ پہ کہا سعودیوں کے کہ بھائی یہ تو دودھ دینے والی گائے ہمارے لیے, اور آپ دیکھیں کہ غیرت, عزت, اعتماد, یعنی کوئی چیز ہے ہی نہیں. انہوں نے اس کو جی ہنس کے جو ہے وہ ٹال دیا. اس نے ایک بار کہا ہوتا, اس نے پھر دوبارہ کہا اور میڈیا کے اوپر کہا, اس نے کہا بھائی یہ تمہاری دودھ دینے والی گائے ہے. اصل میں وہ اس پورے عالم اسلام کو جس میں افریقہ شامل, ایشیا شامل اور عرب دنیا ساری عرب خطہ شامل, وہ اس کو دودھ دینے والی گائے سمجھ رہے ہیں, سمجھ رہے تھے. استعمار نے ہر اٹھنے والی آواز کو دبا دیا تھا, مجتہد ہو, فقیہ ہو, مفتی ہو, وہ اسلامی شیعہ تحریک ہو, سنی ہو, وہابی ہو, دیوبند ہو, اہل حدیث ہو, وہ سلفی ہو, انہوں نے کسی شخصیت کو چھوڑا ہی نہیں. اچھا وہ قوم پرست ہو, وہ قوم پرست ہیں, وہ جمال الدین ناصر نے قیام کر لیا ہے وہاں پر, کہیں بشار الاسد کے والد حافظ الاسد قیام کر چکے ہیں, کہیں قذافی قیام کر رہا ہے, یعنی نیشنلسٹ آرگنائزیشنز بھی ہیں پاکستان کے اندر, برصغیر کے اندر اٹھنے والی, گاندھی کی کیوں نہ وہ, یعنی انہوں نے ہر چیز کو گلا دبا دیا اس کا. بظاہر لگتا ہے وہ کامیابی ہو گئی, لیکن کامیابی کہاں ہوئی کہ جب انہی کا بنایا ہوا نظام موجود ہے ابھی تک, انہی کے بنائے ہوئے افراد موجود ہیں ابھی تک, اسی طرح سے وہ ابھی تک پامال اور یعنی لوٹ رہے ہیں آپ کے خزانوں کو, تو کہاں تبدیلی آئی ہے؟ تبدیلی کوئی نہیں آئی ہے. تبدیلی صرف یہ آئی ہے کہ گوری چمڑی ہٹ گئی ہے, کالی چمڑی ہے, لیکن ہے دماغ وہی, برین وہی, خدمت گزار ہے, نوکر ہے. ابھی ہم پر مسلط ان کے نوکر ہیں پورے عالم اسلام کے اوپر. امام خمینی کی جو فکر ہے وہ ان مراحل, یعنی یہ وہ حالات دنیا کے جب اس نے پرورش پایا, اور الحمدللہ اب وہ شخصیت, اب ہم انشاءاللہ جب بھی اگلا پروگرام کریں گے تو ہم داخل ہوں گے کہ اب اس شخصیت نے پھر پہلا سٹیپ کیا لیا, قدم کیا لیا, اور کہاں سے اپنی بات کو انہوں نے شروع کیا.
جی ہاں, بس تھوڑا سا بھی ٹائم ہے تو ہم اس پہ تھوڑا سا اور گفتگو کریں گے. اب یہ 58-59 تک ہم آ گئے اور اب کو یہ کچھ عرصہ رہ گیا ہے, اسی میں آپ دیکھیں کہ جب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ابھی گئے نہیں ہیں سیاست کی طرف, لیکن آپ کا جو ہے نا جانا چاہتے ہیں کہ ہم سیاست کی طرف امام خمینی جائیں گے, ایسے میں ابھی آپ نے پچھلے پروگرام میں تذکرہ کیا تھا, ابھی بھی اشارہ کیا کہ امام خمینی خود جو ہے نا وہ اخلاق اور فلسفہ اور سب پڑھ رہے تھے, بلکہ آپ کے جو اساتذہ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ تو عرفان والا ہے, یہ جو ہے نا کہاں سیاسیات کی طرف جا رہا ہے.
بہت اہم بات,
تو یہ اب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے سوال یہ کہ انہوں نے کیا اخلاق کے ساتھ کیا, عرفان کے ساتھ کیا کیا کہ وہ جو عرفان تھا انہوں نے اس کو پریکٹیکل کر دیا اور وہ عوام کو, پوری عوام کو لے کے اوپر کر چلے گئے, یا وہ ذاتی ذات سے نکل گئے, کیا کیا اس
کی بات کو. میں اس کو بہت ہی اگر سادہ جواب دوں نا, وہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن جو ہے, یہ قرآن کے بارے میں آپ کا کیا نگاہ ہے, یعنی قرآن کے بارے میں مسلمانوں کی کیا نگاہ ہے, آیا یہ اخلاقیات کی کتاب ہے, آیا یہ عرفان ہے, آیا یہ فلسفہ ہے, آیا یہ تاریخ ہے, یا آیا یہ سیاست ہے, یعنی کیا ہے؟ تو پتہ چلے گا کہ یعنی عرفا اگر بات کر رہے ہوں قرآن کی آیت سے استفادہ کریں گے,
جی جی
فلاسفہ استفادہ کر رہے ہوں, فلسفہ بیان کر رہے ہوں قرآن سے استفادہ کریں گے, تاریخ بیان ہو رہی ہے قرآن سے استفادہ ہو رہا ہے, اسی طرح سے تمام علوم آپ نے دیکھا, اصول لکھا جائے, فقہ پڑھائی جائے, درایا ہو, یعنی جو بھی علم آپ دیکھیں گے قرآن کے بغیر تو آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کی بنیادی کتاب کہ جو مجموعہ ہے تمام علوم کا,
صحیح,
یعنی سیاست ہے تو یہاں پر آپ کو ابراہیم علیہ السلام, یعنی آپ کو فرعون اور نمرود اور یہ سب شداد اور یہ سب کہاں مل رہے ہیں آپ کو, سیاست بھی یہیں پر ہے. خمینی کیا ہے؟ خمینی ایک جامع شخصیت ہے, قرآنی شخصیت ہے, یعنی جو سمجھنے کی ضرورت ہے نا, وہ جو علوم کو انگریزوں نے الگ الگ کیا نا, کہ جو بہت زیادہ ماہر ہو جاتے ہیں فلسفے میں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, جو بہت زیادہ ماہر ہو جاتے ہیں عرفان کے اندر ان کا اجتماعیت سے کوئی تعلق نہیں, جو بہت زیادہ سیاسی ہوتے ہیں ان کا اخلاق سے کوئی تعلق
جی
نہیں.
جی 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 بالکل,
یہ جو تقسیم ہے نا ہم اسی کو اصل میں پکڑے بیٹھے ہیں. یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دین کے اندر جو ہے نا سیکولرزم ہے, یہ دین کے اندر جو ہے نا لبرلزم ہے, یہ دین کے اندر جو ہے نا یہ جو ہیومینٹی کو یعنی انسانی علوم کو جس طریقے سے تقسیم کر کے شخصیات کو موضوعات دے دے کے اجتماعیت سے، سیاست سے، اخلاق سے، عرفان سے، فلسفے سے الگ کیا گیا ہے، لگتا یہ ہے کہ سب کو جمع کیا گیا. نہیں نہیں نہیں، جمع نہیں کیا گیا. جامع شخصیت تو خمینی بت شکن کی ہے. ہمارے پاس اگر میں قرآن کی اصطلاح میں بات کروں، اور یہ آخری بات ہوگی، سخت بھی ہو سکتی ہے سننے والوں کے لیے، کہ جیسے قرآن نے کہا نا، قرآن نے کہا کہ بھائی قرآن کے اندر ہی آیات محکمات ہیں، قرآن کے اندر ہی آیات متشابہات ہیں. یہ جو متشابہات ہوتی ہیں نا، آپ کو ان کو پرکھنا ہوتا ہے محکمات پر. یعنی آپ کو دیکھنا یہ کہ متشابہ ہے یا محکم ہے، تو آپ اس کو محکم پر پرکھیں تاکہ پتہ چل جائے گا متشابہ کی حیثیت کیا ہے. خمینی بت شکن اپنے زمانے میں، ابھی تک، فی زمانہ ابھی تک انشاءاللہ، رہبر معظم کی ذات الحمدللہ بہت شخصیت بہت اوپر آئی ہے، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ چونکہ امام خمینی کو خود رہبر اپنا استاد کہتے ہیں، یعنی ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ سیکھا ان سے سیکھا. اس لیے میں جرات سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خمینی بت شکن ان محکمات میں سے ہیں کہ جن پر اس پوری دنیا کے تمام متشابہات کو پلٹانا چاہیے، پرکھنے کے لیے کہ بھائی پرکھو. یعنی خمینی آپ کے پاس جو ہے نا، فی زمانہ خمینی، جیسے اپنے زمانے میں علی آپ کے پاس تھے، جیسے اپنے زمانے میں امام حسین صاحب کے پاس تھے، ہم جو ہے وہ بہت بڑی بڑی شخصیات ہوں گی، اصحاب کی بڑی شخصیات تھیں، عرفان کہنے والے بھی ہوں گے، فقہ کہنے والے بھی ہوں گے، اصول کہنے والے بھی ہوں گے، حدیث کو بیان کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن ہمارے پاس تو مولا کائنات، ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام. ہمارے زمانے میں جب تک پردہ غیبت میں ہمارا معصوم ہے، ہمارے پاس جو شخصیت ہے نا، محکم شخصیت، اب تو دنیا سے چلی گئی نا. یعنی اب وہ جو کام انہوں نے کرنا تھا، وہ جو بات انہوں نے کہا، اب تو کوئی لالچ نہیں ہے، دنیا سے اس کے ہاتھ ختم ہو گئے نا. اب تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ ہم، یعنی اب میں اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی مادی فائدہ اٹھانا ہے، یا وہ شخصیت اس لیے اپنا تعارف کرواتی ہے کہ اس کو مادی فائدہ اٹھانا ہے. اب تو دنیا سے چلے گئے نا وہ. اب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد اس نے ثابت کر دیا، اور ابھی تک جو کام کنٹینیو چل رہا ہے، جو انشاءاللہ ہم آخری پروگرام میں بیان کریں گے، ثابت کر دیا کہ بھائی یہ جو راستہ، جو خط، جو بات میں کر کے جا رہا ہوں نا، اصل میں یہ تمہارے بہت عرصے تک کام آئے گی. کوئی نیا راستہ، کوئی نئی فکر، کوئی نئی چیزوں کی دریافت کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں. تو یہ ایک ایسا محکم ہے انشاءاللہ قرآن کی زبان میں، کہ جس کی طرف آپ کو تمام شخصیات، تمام تنظیمیں، تمام فکر اور نظریات جو آ رہے ہوں، تازے تازے وجود میں آ رہے ہیں، سب کو امام خمینی پر پرکھیں. ہمارے زمانے کا کوئی فلاسفر ہو، ہمارے زمانے کا کوئی شخصیت ہو، اپنے آپ کو کچھ بھی کہلواتا ہو، وہ ایرانی ہو، لبنانی ہو، پاکستانی ہو، تورانی ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں جو ہے نا اس محکم شخصیت کے اوپر سب کو پرکھنا ہے. یہ وہ ذات ہے کہ جو الحمدللہ تمام علوم کا مجموعہ اور پریکٹیکل مجموعہ، یوں نہیں کہ خالی کتابوں کی حد تک زینت بنایا اپنے الفاظ کو، بلکہ وہ جو شخصیت الحمدللہ زمین پر اتری ہے، انوایا اپنے آپ کو، اور پھر دنیا میں ثابت کیا گیا
قوم کو، رشت قوم کو پڑھ لے
وہ، پھر انشاءاللہ اگلے مراحل میں جائیں گے کہ پھر کیا کام کرتے ہیں. خمینی، بہت شکریہ.
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام، گفتگو سماعت فرمائی آپ نے مولانا نقی ہاشمی کی. ہمارا دوسرا سلسلہ تھا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، پروگرام صاحبان بصیرت کا سلسلہ جاری ہے. ہم اگلے پروگرام میں جب آئیں گے تو گفتگو کریں گے آغا صاحب سے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جو سیاسی زندگی تھی اس کا آغاز، اور اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان قمبر رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.